السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 سماعت فرمائیں. دوم, اسی طرح مریض پر واجب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ شفا عطا کرنے والی ایک اللہ وحدہ کی ذات ہے, اور دم کرنا تو محض شفا کے لیے مشروع اسباب اختیار کرنے کے قبیل سے ہے. نیز دم میں اصل چیز پڑھی جانے والی دعا یعنی اللہ عز و جل کا کلام ہے, جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. غرض یہ کہ دم میں اصل چیز پڑھی جانے والی دعا ہے, نہ کہ پڑھنے والا شخص معالج ہے, لہذا دل کو شخصیات سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے. سوم, مریض پر واجب ہے کہ وہ دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. قبولیت دعا کی شرائط مکمل ہوں تو دعا مصیبت دفع کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہے اور ایک مفید ترین علاج بھی ہے. دعا مصیبت اور بلا کی دشمن ہے, یہ مصیبت ٹالتی اور اس کا علاج کرتی ہے. مصیبت آنے سے روکتی ہے اور مصیبت نازل ہو جائے تو اسے ٹالتی اور اس کا علاج کرتی ہے, اور دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے. اصرار کے ساتھ دعا کرنا مرض روکنے کے لیے ایک بہت ہی قوی ہتھیار ہے, اور مرض لاحق ہو جانے کے بعد یہی چیز اسے دور کرنے کا سبب بھی ہے. چنانچہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, محض بچاؤ تقدیر سے بچا نہیں جا سکتا, اور دعا نازل شدہ مصیبت دور کرنے میں بھی مفید ہے, اور غیر نازل شدہ مصیبت سے بچنے کے لیے بھی, اور بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ دعا اسے پا لیتی ہے, پھر وہ دونوں قیامت تک باہم لڑائی کرتے رہتے ہیں. باحوالہ مستدرک حاکم, یہ حدیث حسن ہے, دیکھیے صحیح الجامعہ حدیث نمبر 7739. مسلمان کو چاہیے کہ وہ حاضر دل کے ساتھ دعا کرے, غافل دل سے دعا نہ کرے, ورنہ کمزور دل سے نکلنے کی وجہ سے دعا بھی کمزور ہوگی, اور اس دل کی مثال انتہائی کمزور اور نرم کمان کی ہوگی, جس سے نکلنے والا تیر بالکل بے جان ہوتا ہے. اس بارے میں سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے ارشاد فرمایا, تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے, اور عمر میں صرف احسان و بھلائی ہی اضافہ کر سکتی ہے, اور آدمی خود کردہ گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. باحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4022. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان الرجل والے جملے کے سوا حدیث حسن ہے. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے جلد بازی نہ کرے, دعا ترک نہ کر دے, اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تو میری دعا قبول نہ ہوئی. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے, اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تو میری دعا قبول نہ ہوئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 6340. صحیح مسلم میں ہے کہ عرض کیا گیا, اے اللہ کے رسول, استعجال یعنی جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا, بندہ یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور خوب دعا کی, لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہو, اسی پر بندہ تھک جائے اور دعا کرنا بند کر دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2735. اللہ کی طرف دستے دعا بلند کرنے والے شخص کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں حلال کا قصد کرے. امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے, اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. فرمایا, اے ایمان والو, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو. سورہ البقرہ آیت نمبر 172. صحیح مسلم حدیث نمبر 1015. سنن الترمذی حدیث نمبر 2989. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو پراگندہ سر اور غبار آلود حالت میں لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے رب کی رٹ لگاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ قبولیت دعا کے 6 اوقات میں دعا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اوقات یہ ہیں: نمبر 1 رات کا آخری تہائی حصہ، نمبر 2 اذان کے وقت، نمبر 3 اذان اور اقامت کے درمیان، نمبر 4 فرض نمازوں کے بعد، نمبر 5 جمعہ کے دن امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت، یہاں تک کہ اس دن کی تمام نمازیں ادا کر لی جائیں، نمبر 6 جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کی آخری گھڑی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اس کا دل خوشی سے لبریز ہو اور وہ خود رب سبحانہ ہو کے آگے ذلت و عاجزی کا اظہار کر رہا ہو، قبلہ رخ ہو، دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں اور مناسب حال الفاظ میں دعا کر رہا ہو۔ جسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو، دعا کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مناجات کرے، پھر اسی ذلت و عاجزی کی حالت میں رو رو کر اللہ عز و جل سے اسرار کے ساتھ سوال کرے، رغبت و رہبت کے ساتھ اسے پکارے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ ایسا ہی وہ بار بار کرے، اور بہتر ہے کہ دعا کرنے سے پہلے وہ اپنی پاکیزہ کمائی اور نفیس ترین مال میں سے کچھ صدقہ کر دے، اس کے بعد دعا کرے۔ جب ان تمام امور کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے گی تو وہ دعا بالعموم رد نہیں ہوتی، بالخصوص اگر وہ دعائیں ہوں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہیں اور اللہ کے اسم اعظم پر مشتمل ہیں۔ میں ہر مصیبت زدہ اور ہر مریض بلکہ ہر مسلمان بھائی سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے کس شخص کے پاس یہ قوی ہتھیار یعنی دعا نہیں ہے، لہذا میرے بھائی دعا کرو اور اس قوی ہتھیار کو استعمال کرو۔ اشرف المخلوق اور اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے، لیکن آپ دعا فرماتے، اللہ سے عاجزی کرتے اور دعا کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی بلکہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر گر جاتی۔ 4 مریض کثرت سے توبہ استغفار کرے اور یہ اذکار پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر شر سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کی کوئی طاقت و قوت نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 5 مریض کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اس کا روزانہ کا جو معمول ہے اسے زیادہ کر دے اور ہر 3 دن میں کم از کم ایک بار سورہ بقرہ پڑھے۔ 6 مریض صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، ان اذکار کو ہم عن قریب اذکار و تعوذات کی علیحدہ فصل میں ذکر کریں گے۔ 7 بقدر استطاعت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ 8 کوئی بھی کام بالخصوص کھانا پینا بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کرے۔ 9 مریض بعض ایسے مشروع طریقے اختیار کرے جو علاج میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، مثلا قرآن پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پینا اور اسے غسل کرنا، اسی طرح دم کیے ہوئے تیل سے اپنے جسم اور تکلیف کی جگہ اور سینے کی مالش کرنا۔ میں نے شیخ عبداللہ بن الجبرین اور شیخ محمد بن صالح العسیمین سے یہ سوال کیا کہ مریض کے لیے پانی پر اور تیل پر قرآن سے دم کرنا کیسا ہے، تو ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایسا کرنا مشروع ہے اور بعض سلف سے ثابت ہے۔ علاج میں مددگار بعض مشروع طریقے یہ ہیں: آب زمزم پینا، حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم نوش فرمایا اور کہا یہ بابرکت پانی ہے، اور فرمایا یہ مبارک پانی ہے، اس میں کھانے کا کھانا بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا روئے زمین کا سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، اس میں کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ باحوالہ معجم کبیر رقم 11167 اسے امام طبرانی نے روایت کیا اور منذری کہتے ہیں اس حدیث کے رجال سکہ ہیں۔ دیکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ نمبر 1056۔ اور فرمایا آب زمزم ہر اس مقصد میں مفید ہے جس کے لیے پیا جائے، اگر تم اسے شفا حاصل کرنے کے لیے پیو تو اللہ تمہیں شفا یاب کرے گا، اور اگر بھوک مٹانے کے لیے پیو تو اللہ تمہیں آسودگی بخشے گا، اور پیاس کی وجہ سے پیو تو اللہ تمہاری پیاس دور کرے گا۔ یہ جبریل امین کی ایڑی کے اثر کا نتیجہ اور اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کو پلانے کا انتظام تھا۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 1782، مستدرک حاکم کتاب المناسک جلد نمبر 1 حدیث نمبر 473۔ اور حاکم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، اور اگر تم اسے پناہ طلب کرنے کی غرض سے پیئے تو اللہ تمہیں پناہ میں رکھے گا۔ ابن عباس جب آب زمزم پیتے تو یہ کہتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا، کشادہ رزق کا اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے تفسیر قرطبی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میں بیمار پڑ گیا اور میرے پاس نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ دوا تھی، چنانچہ میں نے آب زمزم سے اپنا علاج شروع کیا۔ ایک گھونٹ زمزم کا پانی لیتا اور قرآن پڑھ کر اسی پر کئی بار دم کرتا، پھر اسے پی لیتا، اسی سے مجھے مکمل شفا ہو گئی۔ پھر بہت سی بیماریوں میں میں اسی نسخہ پر اعتماد کرنے لگا اور اس سے مجھے انتہائی فائدہ ہوتا۔ آب زمزم پینے کا طریقہ، مسنون ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، مسنون ہے کہ تین سانس میں پیا جائے، قبلہ رخ ہو کر پیا جائے، پیٹ بھر کر پیا جائے، پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ ابو ملائکہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے زمزم اسی طرح پیا جو اس کے پینے کا طریقہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اے ابن عباس وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، قبلہ رخ ہو کر پیو، بسم اللہ پڑھو، تین سانس میں پیو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ لوگ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے۔ سنن البہکی مستدرک للحاکم جلد 1 حدیث نمبر 472، نیز دیکھیے ضعیف الجامعہ للبانی نمبر 22۔ اس حدیث میں وارد لفظ تزلہ کا مطلب ہے پیٹ بھر کر پینا، یہاں تک کہ آدمی اسودہ ہو جائے اور پانی پسلیوں تک پہنچ جائے۔ اگر زمزم دستیاب نہ ہو تو پینے کے کسی بھی صاف پانی پر دم کر لیا جائے اور مریض اس میں سے پی لے اور غسل کر لے۔ لوگوں نے آب زمزم پینے کا تجربہ کیا ہے اور امراض سے شفا یابی میں اس کا عظیم فائدہ ثابت ہو چکا ہے۔ یورپ میں ایک بیمار خاتون سے ماہرین علم طب نے کہا کہ اس مرض کے شکار عورت کے لیے شفا یابی ممکن نہیں۔ اس کا مرض کینسر تھا جو عورت کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا، لیکن چند روز تک زمزم پینے اور اس سے غسل کرنے کے بعد وہ عورت اس طرح مکمل شفا یاب ہو گئی گویا اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ سچ فرمایا رسول سعد کو مصدوق نے، اس میں کھانے کا کھانا بھی ہے اور مرض سے شفا بھی۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصابہ المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی کندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، وہ چراغ ایک ببرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ باحوالہ سورہ نور آیت نمبر 35۔ نیز ارشاد ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 20۔ نیز اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ سورہ 3 آیت نمبر 1۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت سے تمہارا یہی انجیر اور زیتون مراد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور زیتون کا درخت ہی شجرہ مبارکہ ببر کا درخت ہے، اور حدیث میں ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے۔ صحیح الجامعہ حدیث نمبر 4498۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، دیکھیے صحیح الجامعہ حدیث نمبر 18۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے زیتون کا تیل لازم کر لو، اسے کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ بواسیر کے لیے مفید ہے۔ اسے ابن السنی نے الطب النبوی میں روایت کیا ہے۔ نیز دیکھیے ضعیف الجامع حدیث نمبر 3784۔ شفا یابی کے لیے زیتون کے تیل کی عجیب خاصیت ہے، اس میں پر قرآن سے دم کرنے کے بعد مریض اپنے جسم میں تکلیف کی جگہ اس کی مالش کرتا ہے۔ اسی طرح نظر بد کا شکار اور جادو زدہ شخص بھی اس کی مالش کر سکتا ہے۔ زیتون کا تیل چونکہ چمڑی کو نرم کرتا ہے، اس لیے حبہ سودا کلونجی کے تیل کی بنسبت اس کی مالش زیادہ اچھی ہے، کیونکہ کلونجی کے تیل میں گرمی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حسن شمیسی نے زیتون کے تیل سے متعلق اپنی بحث میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اس کے بہت سے طبی فائدے ذکر کیے ہیں، چنانچہ یہ خشک چمڑے کے لیے بھی مفید ہے اور اس کے اندر تر و تازگی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دانوں کا اور ہاتھ اور پیر کی پھٹن کا بھی علاج ہے۔ زیتون کے تیل میں دل کی نالیوں میں خون کے انجماد سے بچاؤ کی خاصیت پائی جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں بھی مفید ہے، پتے کی پتھری اور شوگر کے مرض میں بھی مفید ہے، غذا کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جانے میں بھی کارآمد ہے۔ دیکھیے زیت الزیتون بین الطب والقرآن، ڈاکٹر حسن شمیسی پاشا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے۔ لہذا مریض قرآن سے دم کیے ہوئے زیتون کے تیل کی مالش کرے اور معاون سبب کے طور پر دم کیا ہوا پانی پیئے اور اس سے غسل کرے۔ مریض اس نسخہ پر عمل کرے اور حضور قلب اور اللہ کی طرف سچی توبہ توجہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے اور سنیں۔ اگر جن کی طرف سے کوئی تکلیف ہوگی تو جن ہمیشہ ہمیش کے لیے بھاگ جائے گا، اور اگر مریض کے جسم سے نہ نکلنے پر مصر رہا تو ہلاک ہو جائے گا یا جل جائے گا یا اس طرح سخت کمزور ہو جائے گا کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ اور جب معالج مریض پر قرآن پڑھے گا تو جن اس پڑھنے والے کے حکم کا پابند ہوگا۔ دوم، دم کی آیات پڑھنے پر اگر مریض بے ہوش نہ ہو، مذکورہ آیات پڑھنے پر اگر مریض بے ہوش نہ ہو تو کچھ علامات ایسی ہیں جن کے ذریعہ جن لگنے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، مریض کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سن ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے یا وہ دانت کٹ کٹائے۔ نمبر 3، بایاں ہاتھ یا بایاں پیر سن ہو جائے۔ نمبر 4، دونوں آنکھوں کو تیزی سے جھپکائے۔ نمبر 5، چکر آنے لگے اور کہہ کی ضرورت محسوس ہو۔ جب مریض کے اوپر قرآن پڑھنے پر ان حالات میں سے کوئی حالت پیدا ہو جائے تو اس کو جن لگے ہونے کا احتمال ہے، چنانچہ اس حالت میں اس حساب کا طریقہ سے اسے اپنا علاج کرنا ہوگا۔ جن اپنا عہد توڑ دے اور دوبارہ لگ جائے تو اس پر مندرجہ ذیل آیات پڑھی جائیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یقین ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں نازل کی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. سورہ البقرہ آیات نمبر 99 تا 101. نمبر 2, اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الذين عهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں, جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے. بس جب کبھی آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں ایسی مار ماریں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں, اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دیں. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سورہ الانفال آیت نمبر 55 تا 58. نمبر 3, وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھٹ جاؤ, ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں. ممکن ہے اس طرح وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں. تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں, اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو, بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا, اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا. سورہ توبہ آیات نمبر 12 تا 14. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا, بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے, اور بے حیائی کے کاموں, ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. جب تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو, حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے. سورہ النحل آیت نمبر 90 تا 91. جن کو انسان سے عشق ہو جائے تو اس کا علاج، سورہ فاتحہ، بقرہ، یوسف، نور، صافات، اخلاص اور موزتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیسٹ میں ریکارڈ کر دیا جائے اور مریض ان کو سنے، اور انہی صورتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیا جائے اور مریض اس پانی کو پیئے، نیز زیتون کے تیل کی مالش کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ مصیبت دور فرما دے، پھر روزانہ صبح شام اگلی اور پچھلی شرمگاہ پر کستوری لگائے۔ جن کے ایذا رسانی اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے 10 اعمال۔ نمبر 1، شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ نمبر 2، موزتین، سورہ فلق اور ناس پڑھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ جنات اور انسان کے نظر بد سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ موزتین کا نزول ہوا۔ نمبر 3، آیت الکرسی پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ بقرہ پڑھنا۔ نمبر 5، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کا پڑھنا۔ نمبر 6، سورہ مومن کا ابتدائی حصہ پڑھنا۔ نمبر 7، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ انسان کے مختلف افعال و تصرفات اور حالات سے متعلق مسحور اذکار کی پابندی کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ مسحور اذکار اسی کتاب کی 5ویں فصل میں مذکور ہیں۔ نمبر 9، وضو کرنا اور نفل نمازیں پڑھنا۔ نمبر 10، فضول نگاہ، غیر ضروری گفتگو، زائد کھانے اور لوگوں کے اختلاط سے رک جانا، کیونکہ مذکورہ چاروں امور میں وسعت برتنے اور احتیاط نہ کرنے سے نفس کی قوت روحانی کمزور ہو جاتی ہے اور شرپسند انس و جن کے لیے نفس پر مسلط ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح علاج کی رہنمائی۔ قرآن کریم کے ذریعہ علاج اور معالجین کا موضوع لوگوں کے رد و قدا اور مدح و ستائش کا موضوع رہا ہے، لیکن اس رد و قدا اور مدح و ستائش کا دار و مدار دو باتوں پر ہے۔ اول، اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں اور مضامین۔ دوم، بعض معالجین سے صادر ہونے والی غلطیاں اور بے جان تصرفات۔ ذیل میں ہم ان اقوال اور غلطیوں میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں اور حق بیان کرنے کی غرض سے کہتے ہیں۔ ان معالجین میں بہت سے عزیز بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، جو عقیدہ کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کی ایک اہم سرحد پر جا کھڑے ہوئے اور جادوگروں، فریبیوں اور شعبدہ بازوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، لوگوں کو ان کے خطرات سے آگاہ کیا اور ایک متروک سنت نبوی کا احیاء کیا۔ ان کے عمل میں قبولیت عمل کے دونوں رکن یعنی اخلاص اور اتباع موجود ہیں، کیونکہ نیت میں اخلاص نہ ہو تو ریا اور شرک پیدا ہوتا ہے، اور اتباع سنت نہ ہو تو معصیت اور بدعت جنم لیتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کہا ہے۔ فرمایا، لیکن جو شخص جنوں کی عداوت و دشمنی دور کرنے میں عدل و انصاف کا راستہ اپنائے، جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو ایسا شخص جنوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ مظلوم اور پریشان حال کی مدد اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے، جس طریقہ میں نہ تو خالق کے ساتھ شرک ہے نہ مخلوق پر ظلم۔ اور ایسے معالج کو جنات اذیت بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا عمل انصاف پر مبنی ہے، یا پھر وہ اسے اذیت پہنچانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر معالج کمزور ہے اور جنات کا تعلق عفریت سے ہے تو وہ اس کو اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ توضات، مثلا آیت الکرسی، موضات، اللہ سے پناہ طلبی کی آیات، نفل نماز، دعا اور اسی قسم کے دیگر اعمال کے ذریعہ اپنا بچاؤ کرتا رہے، جن سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ساتھ ہی گناہوں سے بچتا رہے جو جنوں شیاطین کے مسلط ہونے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ یہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس کا عمل ایک عظیم جہاد ہے۔ باحوالہ مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ رہی معالجین کی دوسری قسم، جن کی بھرمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد نہ بڑھائے، تو ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ظاہر و باہر ہیں۔ انہوں نے حیا کی چادر اتار کر مشیخیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور کتب علاج کی بھرمار کر کے یا علاج کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے اس مبارک سنت نبوی کو کھری تجارت بنا لیا ہے۔ جہاں تک کتب علاج کی بات ہے تو ہم اس میدان میں بے شمار کتابیں دیکھ رہے ہیں جو اکثر ایک دوسرے سے چوری شدہ ہیں، ان میں بہت سے مؤلفین علم سے خالی ہیں، یہ علم میں زیرو ہیں اور ان کا علم کسی کتاب پر مبنی نہیں، یہ شکست خوردہ لوگ ہیں جن کے اندر عزم و ہمت نہیں، یہ ایک وہمی عزت و شرف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ کسی کی تحریر چوری کر کے اور کسی کی محنت و کاوش کا سودا کر کے ایک نئی کتاب سامنے لائیں جس پر لکھا ہو کہ یہ فلاں بن فلاں کی تالیف ہے، حالانکہ یہ بزم خواہش مؤلف علم میں مفلس تہی دست اور معاشرہ سے ددکارا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی کتابیں مبتدانہ اور شاز اقوال سے پر تصویروں اور دیگر شرعی مخالفات سے بھری پڑی ہیں، ہم نے ایسے کتنے عجیب و غریب قصے پڑھے اور سنے ہیں جن کے ذکر سے شرم آتی ہے، یہ خود ساختہ شیخ ان قصوں کو تجربہ کا حوالہ دے کر لکھتا ہے اور اپنی زبانوں بیان سے آراستہ کر کے ان پر بڑے بڑے امور کی بنیاد رکھتا ہے، چنانچہ جب ایک عام آدمی اس کی تحریر پڑھتا ہے تو اس کے انتہائی جھوٹے تعامل کو دیکھ کر جوش میں آ جاتا ہے اور اس کے علم سے متاثر ہو کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا، جبکہ اہل علم فتنہ کا تارہ کھل جانے پر کف افسوس ملتے ہیں۔